الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة همزة مکی سورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. ارشاد باری ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ، بہت بڑی تباہی ہے ایسے چغل خور لوگوں کے لیے جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس مذاق میں طعن آمیزی ہوتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ تجزیہ کریں تاریخی اعتبار سے، تو کن کلمات میں ثواب زیادہ ہے؟ ہم وظائف بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو ہر بندہ یہ تسبیح آپ کیوں پڑھتے ہیں، یہ فلاں بزرگ نے مجھے بتائی ہے. بھی ہر تسبیح میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. تسبیح تو اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کریم کی پاکی بیان کی جائے، یا درود شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، تو اس میں بزرگ کے بتانے کی کیا بات ہے. لیکن کوئی بھی جو بندہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ نے مجھے بتایا تھا اس طرح پر. یعنی وہ بزرگوں کے بتانے کا بھی ایک اثر ہے اس میں. از خود پڑھنا ایک اور بات ہے، اور کسی اللہ کے مقرب بندے کا بتانا کہ یہ پڑھو وہ ایک اور بات ہے. اسی طرح جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ یہ پڑھو، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، اس میں اللہ کی تسبیح ہے، سورہ فاتحہ ہے، رکوع سجود ہے، لیکن سارے کلمات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے. اللہ کی عظمت ہی بیان کرنی ہے تو وضو کر کے قبلہ روح کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر بھی کہیں، اور بہت سے کلمات ہیں کہتے رہیں تو نماز تو نہیں ہوتی. وہی الفاظ کہیں جو حضور نے فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ کہنے والے کا بھی اثر ہوتا ہے. اسی طرح کچھ وظیفے ہیں جو سنت میں ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے، ان کا اثر اپنا ہے. جس طرح اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے بتانے کا اثر ہے، اسی طرح کفار و مشرکین کے منہ سے جو گستاخیاں نکلتی ہیں ان پر اس طرح کا عذاب بھی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو کسی زمانے میں جو کلمات نمرود، شداد یا فرعون یا حامان وغیرہ نے کہے، وہی کلمات تقریباً اکثر امتوں اور اکثر کفار کے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کفار کے منہ سے نکلے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ آج بھی جو دین پر تان کرتا ہے وہی کلمات اس کے منہ سے نکلتے. اس عہد میں، اب یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورت، اور ارشاد ہوتا ہے کہ دین پر تان کرتے ہیں اور اس میں طنز بھی ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں دین کا اور اس میں طنز بھی ہوتا ہے، اور عموماً یہ کیا جاتا ہے اسلامی نظام کے خلاف. دیکھو جی یہ کیا نظام ہے، اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے، یہ تو جاہلانہ رسومات ہے، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے. اور پھر چغل خور ہیں، لگائی بجھائی کرتے ہیں. جتنے لوگ اسلامی نظام پر تان کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں ایک اور عادت بھی اللہ کے لیے فرماتے ہیں، یہ سارے چغل خور، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، یہ چغل خور بھی ہیں. نازل تو ہی مشرکین مکہ کی عادات اور ان کا کردار بیان کرتی ہوئی، آج بھی دیکھ لیں جو اسلامی نظام پہ تان کرتے ہیں، دیکھ لیں وہ صرف اعتراض نہیں کرتے، اس میں تحقیر کا پہلو بھی ہوتا ہے. وہ دیکھے ہیں جی نمازی نمازیں پڑھ پڑھ کر بھی ایسا کرتے ہیں. کسی بندے کا قصور ہے تو اس میں نماز پہ تان کرنے کی کیا ضرورت؟ چلو اس نے برائی کی تو نماز جو پڑھتا ہے وہ تو اچھائی ہے نا، نماز میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا. اگر بندے سے قصور بھی ہوا نمازی سے تو وہ بھی انسان ہے، بے نماز سے قصور ہوتا ہے تو کوئی تانا نہیں، نمازی سے ہو گیا تو کون سا تانا ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان نے غلطی ہو گئی تو نماز پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا اسلامی نظام کا زیادہ مذاق اڑائیں گے، یہ قابل عمل ہی نہیں ہے جی، یہ کیسے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، دنیا کی دولت کے دیوانے ہیں. اسلامی نظام دنیا کی دولت کے حصول استعمال میں توازن پیدا کرتا ہے، ہر ایک کا حق مقرر کرتا ہے، اپنا حق ہر کوئی لے سکتا ہے دوسرے کا نہیں. یہ سانپ کا چھیننا چاہتے اور اسے گن گن کر خوش ہوتے رہتے، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا، اور سیر نہیں ہوتے. یہاں میرے پاس ایک دن ایف بی آئی کے چیف تشریف لے آئے، یہ ہمارا جو ایف بی آئی کا ادارہ ہے اس کے پاس تقریباً ملک بھر کی لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں. تو وہ مجھے کہنے لگا جی میرا ایک ڈائریکٹر ہے، اس نے کوئی پانچ سات خاندانوں کی دولت کا حساب لگایا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. تو میں نے کہا کیا لگایا ہے؟ دو کا غالباً اس نے مجھے بتایا. ایک کا کہنے لگا کہ ان کے پاس جو دولت ہے اس وقت، اگر میں بھول نہیں رہا تو اندازن، میں اندازن بات کر رہا ہوں، میں نے کوئی لکھا تو نہیں تھا، کہ جو آج ان کے پاس دولت ہے، آج ان کی آمدن بند ہو جائے، نہ اس پہ سود آئے، نہ جو بزنس کر رہے ہیں اس کاروبار سے کوئی انہیں کوئی ایک پائی کی مزید آمدن نہ ہو، اور ان کا خاندان جس نسبت سے بڑھ رہا ہے، پوتے پڑ پوتے آگے پھیل رہا، اس طرح پھیلتے رہیں، اور ایک پائی کی آمدن نہ ہو، تو یہ اس دولت سے 465 سال گزارا کر سکتے ہیں. یعنی یہی اخراجات جو ان کے شاہانہ اخراجات ہیں یہی رہیں، اسی طرح کے محلات بناتے رہیں، یہی گاڑیاں، یہی ملازم، یہی گارڈ، یہی اخراجات رہیں، نسل بڑھتی رہے، آمدن نہ ہو، تو جو موجود دولت ہے اس سے 465 سال گزار سکتے ہیں. دوسرے کا کچھ اس سے زیادہ عرصہ بتایا، اس سے زیادہ میں نے پوچھا نہیں، 7-8 کا کہہ رہا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے اور ان کا جو روزانہ کا سود ہے وہی پتہ نہیں اربوں کے حساب سے ہے، پھر جو بزنس ہے، کاروبار ہے، جو آمدن ہے، پھر جو رشوتیں لیتے ہیں وہ الگ ہیں، لینے میں لگی ہوں. عجیب بات ہے، لی جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں، یار کیا کر رہے ہو؟ فرمایا الذی جمع مال وعددا، یہ اسلام کا، اسلامی نظام کا، قانون اسلام کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں اور اس پر تان کرتے ہیں کہ یہ لوٹنا چاہتے ہیں دولت، سمیٹنا چاہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں اور گن گن کر خوش ہوتے رہتے ہیں. یحسب ان ما له اخلد، ان کا خیال ہے کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا، انہیں یہ تو گمان نہیں ہے کہ یہ چھن جائے گا، ان کا خیال ہے کہ یہ جو لوٹ لوٹ کر کے مانگ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ہی پاس رہے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مال تو رہ جائے گا جب موت آئے گی، مال تو ساتھ نہیں جائے گا. یہ نظام اسلامی کی بات میں نے کیوں کی؟ میرے بھائی، کلمہ پڑھ لیتا ہے بندہ، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نماز پڑھ لیتا ہے. یہ جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہیں، میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان سے، انہیں نمازیں پڑھتے بھی میں نے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ بھی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، نماز پڑھ لیتے ہیں، عمرے کراتے ہیں، حج کرتے ہیں. جو کردار میں توازن ہے کہ اپنا حق لو دوسرے کا نہ چھینو، اس پہ آ کے نہیں مانتے، اور ہر وہ بندہ جو خلاف اسلام چلتا ہے اس کی بنیاد یہی ہے، خواہ وہ کھربوں چھین لیتے ہیں، خواہ 10 روپے چھین لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ سارے بڑے رئیس ہو گئے، ایک غریب بھی ہوتے، دیہاڑی دار مزدور ہوتا ہے. اچھا، کئی مزدوروں کو دیکھا ہے، دیہاڑی پہ لگے ہوئے ہیں، دیہاڑی پوری لے لیں گے، زہر کی نماز کے لیے بھی وقت نکالیں گے، عصر کے لیے بھی وقت نکالیں گے، کھانے کا وقت بھی لیں گے، پیسے پورے لیں گے، اس بہانے سے وقت ضائع کریں گے، باقی نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے. مقصد نماز پڑھنا ہے، مقصد کام چوری ہے. یہ کام آدمی ہے، اس نے 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے دیہڑی لینی ہے، وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ روپے پورے لے لوں، کام تھوڑا کر. اس سے لے کر ارب پتی لوگوں تک سارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیسہ سمیٹوں. اب یہ الگ بات ہے، کسی نے کھربوں سمیٹ لیے، کسی کو کچھ آنے پیسے چوانیاں ملے، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اسلامی نظام کو نہیں چاہتے. یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ بھی مان لیتے ہیں، عبادت بھی کر لیتے ہیں لیکن معاش میں، معیشت میں، تعلقات میں توازن نہیں چاہتے. کچھ ان سے بھی سینئر ہیں جو پھر عبادت بھی نہیں کرتے، کچھ ان سے بھی بڑے ہیں جو عقیدہ بھی قبول نہیں کرتے. تو وجہ کیا ہے؟ فرما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے ہی پاس رہے گا. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُتْمَةِ، جب موت آئے گی تو انہیں تو حتمہ میں پھینک دے گی. لوگ تینے بڑے عزت احترام سے غسل دے کر، خوشبوئیں لگا کر قبر میں دفن کرائیں گے. غیر مسلم ہوگا تو جلا کر راکھ کر دیں گے. لیکن برزخ میں داخل ہوتے ہی حتمہ میں چلے جائیں گے. یہ حتمہ کیا ہے یا اللہ؟ قیامت کے بعد تو حتمہ میں جائیں گے، یہ برزخ میں بھی حتمہ والوں کا کیا ہوگا؟ وما ادراک ما الحتمہ، اے مخاطب تو کیا جانے حتمہ کیا ہے؟ تجھے کیا خبر حتمہ کسے کہتے ہیں؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جسم کے کسی کے حصے کو چھو جائے تو دل کے نیاں خانے سے شولہ جا نکلتا ہے. آگ انگلی کو چھو جائے تو انگلی جل جاتی ہے، ہاتھ کو چھو جائے ہاتھ جل جاتا ہے، پاؤں کو چھو جائے. نہیں، فرمایا یہ اور طرح کی آگ ہے. ہاتھ کو چھو جائے، ہاتھ تو جلتا ہی جلتا ہے، شولہ دل کے افیدہ، دل کے بھی نیاں خانے سے جا نکلتا ہے. حتمہ کی جو آگ ہے، حتمہ دوزخ کا ایک حصہ ہے اور دہکتی آگ ہے، بھڑکتے شعلے ہیں اور اتنے عجیب وہ شعلے ہیں جیسے بعض ادویات ہیں نا، آپ انجیکٹ کرتے ہیں بازو میں اور اس کا اثر دل پہ جا کر ہوتا ہے. دل گھبرا رہا ہے، انجیکشن لگایا بازو میں اور دل میں تقویت ہو گئی. فرمایا یہ آگ اس انجیکشن کی طرح ہے کہ جسم کے کسی حصے کو چھوتی ہے تو شعلہ دل کے نیاخ افیدہ سے جا کر نکلتا ہے، دل کے بھی انتہائی نیاں خانے سے جا کر شعلہ نکلتا ہے. اب قیامت کے بعد تو جہاں جہاں کسی کا فیصلہ ہوگا اللہ کریم معاف فرمائے، تو یہ تو فرمایا مرتے ہی حتمہ میں جا گرتے ہیں. تو برزخ جو ہے یہ دراصل انتظار گاہ ہے. جیسے آپ کے بعض دفاتر کے باہر انتظار گاہ بنی ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ بنی ہوتی ہیں، ہوائی اڈوں پہ انتظار گاہ بنی ہوتی ہیں، تو وہاں درجہ بندی ہوتی ہے نا. اب ریلوے کا تھرڈ کلاس کی انتظار گاہ اور ہے، سیکنڈ کی اور ہے، فرسٹ کلاس کی اور ہے. تھرڈ کلاس میں بینچ پڑے ہوتے ہیں، سیکنڈ کلاس میں میز کرسیاں پڑی ہوتی ہیں، فرسٹ کلاس میں صوفے لگے ہوتے ہیں. آپ ہوائی اڈے پہ جائیں تو عام انتظار گاہ میں کرسیاں لگی ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے، میز ہیں، اے سی چل رہے ہیں، لیکن وی آئی پی لاؤنج میں جائیں تو صوفے لگے ہیں، چائے کافی مل رہی ہے، بڑے خوبصورت ٹیبل گلدان سجے ہیں، بجلی کمکمے لگے ہیں، بہت بہت خوبصورت جگہ ہے. عدالتوں کے باہر انتظار گاہیں ہیں، مدعیات ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ اور ہے، وکلاء آتے ہیں ان کے بیٹھنے کا کمرہ اور ہے، انتظار کرتے ہیں، ٹیبل لگے ہیں، کرسیاں لگی ہیں. مجرم آتے ہیں گرفتار کی، ان کے لیے حوالات بنی ہوئی ہے. عدالت ایک ہے بندے تین قسم کے ہیں، مدعی اور گواہ آتے ہیں ان کے لیے اور سی جگہ ہے، وکلاء آتے ہیں ان کے لیے بہترین جگہ ہے، مجرم آتے ہیں ان کے لیے وہاں بھی ایک کوٹھی حوالات کی بنی ہوئی ہے. تو یہ برزخ بھی انتظار گاہ ہے. جس کیٹیگری کا بندہ جاتا ہے ویسی انتظار گاہ ہے. تو فرمایا یہ جو حتمہ والے برزخ میں بھی داخل ہوتے ہیں تو وہاں بھی انہیں اسی طرح کی آگ میں داخل ہونا، وہ انتظار گاہ بھی ان کی ویسی اسی آگ کی بنی ہوئی ہے. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ، ان کو حتمہ میں ڈال دیا جائے گا. مَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ، اور مخاطب تجھے کیا خبر، جانتا ہے حتمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. الموقدہ، تیز بھڑکائی گئی. شعلہ زن، کبھی آپ نے یہ دیکھا سنار جب ٹانکے لگاتے ہیں اور زیور جوڑتے ہیں تو ایک دیا سا جلا کے رکھا ہوتا ہے انہوں نے، اس پہ آگ جل رہی ہوتی ہے، ان کے پاس ایک نلی سی ہوتی ہے، اس میں سے اسی شعلے میں پھونک مارتے ہیں تو ہوا کے زور سے ایک شعلہ نکلتا ہے، وہ دھات پہ پڑتے دھات گل جاتی ہے. اب وہ دیا جل رہا ہے وہ بھی آگ ہے، لیکن اس سے جو شعلہ نکل کے پڑتا ہے سونا یا چاندی جو بھی، وہ دھات اسے گلا دیتا ہے. تو آگ کی قسم ہے نا، دنیا میں بھی ہیں. وہ سونار کے منہ میں ایک نلی سی ہوتی ہے، اس سے وہ پھونک مارتے اس میں سے شعلہ ہوا کے زور سے نیچے گرتا ہے تو اس دھات کو اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ دھات کو گلا. فرمایا یہ حتمہ اس طرح بھڑکتا شعلہ ہے، جس طرح وہ سونار نکال کے ڈالتا ہے نا، اس طرح کا بھڑکتا شعلہ ہے. کیا خبر تجھے حتمہ کیا، النار الموقدہ، یہ لپکتا ہوا شعلہ ہے. اللاتی تبتلع علی الافئدہ، یہ اس قدر بھڑکتا ہوا ہے کہ جسم کے کسی حصے کو چھو جائے تو شعلہ دل کے نہاں خانے سے جا نکلتا ہے. یہ نہیں کہ ہاتھ کو لگا صرف ہاتھ جلے گا، نہیں، نہاں خانے دل تک چلا جاتا ہے. انہا علیہم موصدۃ فی یمد ممددہ، اور اسی شعلے کے ستون بنا کر اسی شعلے کی دیواریں ہوں گی، اسی شعلے کی چھت سے ڈھانک دیے جائیں، اسی آگ بھڑکتی آگ کے شعلوں کے ستون ہوں گے، فرش ہوگا، دیواریں ہوں گی، چھت ہوگی، کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس میں بند کر دیے جائے. برزخ میں ایک عجیب بات، زندگی کے تجربے ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ بندے کو پاس بہت دولت ہو. یہ غریب آدمی پر بھی یہ عذاب نازل ہو سکتا ہے جب اس کی دولت کی محبت اتنی ہو، حرام حلال کی پرواہ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، جائز ناجائز کی پرواہ نہ کرے، ہر طرح سے صرف پیسہ جمع کرتا رہے، اسے اللہ سے حیا نہ ہو، اسے دین کی پرواہ، صرف پیسہ لینا ہو. تو غریب بھی ہو تو اس کا حال بھی یہی ہوتا. ایک صاحب کش بزرگ نے مجھے بتایا، ایک غریب سا آدمی تھا، میں جانتا تھا اسے، وہ فوت ہو گیا. تو کہنے لگی یار عجیب بات ہے، کیا ہوا؟ اسے جب انہوں نے دفن کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آنکھ کا بنا ہوا بکس ہے جس میں اسے یہ رکھ آئے ہیں، اور جیسے میت انہوں نے رکھا تو اسے اس طرح کھینچ کر اس پر پردہ ڈال، وہ بھی آگ کا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ جانتے ہو اس کے پاس کتنی دولت تھی؟ میں نے کہا تو غریب آدمی تھا، اس کے پاس دولت کہاں سے آ؟ یہ تو بالکل دیہاڑی دار بندہ تھا، میں غریب آدمی تھا. میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں. تو غریب آدمی تھا، معمولی سی ملازمت تھی، پرائیویٹ فرم میں نوکری کرتا تھا، بمشکل صبح شام کھانا کھاتا تھا. عام پیدل چلنے والا غریب آدمی، لیکن شاید اس کے دل میں بھی لالچ اسی طرح کا تھا جتنا کھرب پتیوں کے دل میں ہوتا ہے. تو وہ جو قبر تھی اسے ہی حتمہ بنا دیا گیا، انتظار گاہ ہے نا قیامت تک کے لیے. اللہ کریم معاف فرمائے. فرمائے یہ دولت، یہ دنیا، ہاں کماؤ دولت حلال جائز طریقے سے، اللہ دے ضرور کماؤ، جتنی ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اللہ نے، لیکن حلال جائز چھین کر مت کھاؤ، دوسرے کے حقوق نہ چھینو، اور جس قدر ممکن ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور پھر معافی طلب کرتے رہو گی. یا اللہ اس ساری محنت کے بعد بھی جو کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف فرما لے، چیت جائے کہ تم اس نظام کا مذاق اڑاؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور تم کہو کہ یہ تو ناقابل عمل ہے، یہ فضول باتیں ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یا کہو جی اسلام کی تو سزائیں وحشیانہ ہیں. اب یہ کیسا عجیب جملہ ہے، یہ معاشی نظام اسلام کا قابل عمل ہی نہیں ہے، گویا اللہ نے جو نظام دیا وہ ناقابل عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تبلیغ فرماتے رہے وہ ناقابل عمل ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناقابل عمل باتیں بتاتے رہے. کتنی کتنی کس قدر بڑی گستاخی کی بات ہے یہ کلمہ کہنا، اور پھر ان کا مذاق بھی اڑایا جائے صرف اس لیے کہ بس دولت جمع کرنی ہے. فرمایا اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. کیوں اسلامی نظام پہ نہیں آتے؟ اپنے آپ کو حساب سے بری رکھنا چاہتے ہیں. یہ جو غیر اسلامی نظام ہے آج تک یہ کسی کا احتساب کر سکیں؟ یہ صرف غریبوں کو کچلنے کے لیے ہیں، کھربوں کی جن لوگوں نے بددیانتیاں کی ہیں اور چوریاں کی ہیں اور لوٹ مار کی ہے، برسوں مقدمے چلتے رہے، کروڑوں اربوں ان پر اور خرچ ہو گیا اور ثابت کچھ بھی نہیں ہو، اور اب چل رہے ہیں ثابت اب بھی کچھ نہیں ہو. نظام ایسے ہیں کہ شریفوں کو رسوا کرتے ہیں اور چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ نظام ان کی مدد کرتے ہیں. اور اسلام کے نظام کی مخالفت یہ لوگ اسی طرح اسی لیے کرتے ہیں کہ اس لوٹ کھسوٹ سے انہیں کوئی روکے نہیں. فرمایا یہ لوٹ کر کہاں لے جاؤ، یہ میرا میرا میرا، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، تمہیں تو اٹھا کر حتمہ میں پھینک دیا جائے گا، مال پیچھے رہ جائے گا، کیا کرے گا مال. اور حتمہ کی تفصیل قرآن حکیم نے بتا دی. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، اور ارشادات باری قرآن حکیم اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات پر یقین کامل نصیب فرمائے، ماننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.